سورت الانعام، مدنی سورت کے بعد اب ہم ایک مکی سورت کا آغاز کرنے والے ہیں۔ کچھ باتیں مختصراً سی سورت الانعام کے بارے میں۔ سورت الانعام مکی سورت ہے، اس کی آیات 165 یعنی 165 ہیں اور رکوع 20 ہیں۔ الانعام کا لفظ جو ہے یہ نوم سے ہے، یہ نیم چوپائی کو کہتے ہیں انگلش میں، جس کو آپ کیٹلز کہیں گے۔ اس سورت کے اندر مکہ کے جو لوگ تھے ان کی کچھ ایسی رسومات جن کا تعلق جانوروں سے تھا، اس کا تذکرہ ہے، تو اسی وجہ سے اس سورت کو سورت الانعام کہا گیا۔ اس سورت کی کچھ خاص باتیں ہیں، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری سورت چند آیتوں کے سوا اکٹھی ایک ہی وقت میں مکہ میں نازل ہوئی، اور حضرت ابن عباس کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے نازل ہوئے تھے۔ بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی تمام اقسام اور ان کے بارے میں جو انسان کو علم ہونا چاہیے وہ اسے ایک سورت کے اندر آ جاتا ہے، اور اس سورت کے اندر جو بنیادی مضامین ہیں اس کے اندر پہلی چیز تو یہی ہے کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ بت پرست تھے، اور ان کے بت پتھر اور مٹی کے جو بنے ہوئے تھے اس کے مقابلے میں اب ان کو ایک نہ نظر آنے والی ذات کی طرف بلانا تھا۔ یقیناً یہ کام بہت مشکل تھا، اللہ کے نبی نے کیا، اور اس راستے میں جو مشکلات ہوئیں اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارا تعارف کرایا۔ تھوڑی سی بات یہ کر لوں کہ جو صورتیں یا قرآن پاک کا وہ حصہ جو مدینہ میں آنے کے بعد نازل ہوا تھا، اس کی تو ایک ایک آیت کب نازل ہوئی، کہاں ہوئی، الحمدللہ اس کی نزول ملتی ہے، لیکن اس کے برعکس مکی دور کی صورتیں جو ہیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مکی دور کی صورتیں ہیں، لیکن ہر آیت کے بارے میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ مکہ کے کس دور کی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اس وقت اسلام ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی کام اپنے ابتدائی مرحلوں پہ ہوتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا اس طریقے سے زیادہ ڈاکیومنٹیشن میں نہیں آ پاتا جیسے کہ پھر کچھ سالوں کے بعد وہ کام آنے لگتا ہے۔ تو مکی زندگی جو ہے وہ عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار حصوں میں بانٹی جاتی ہے، ایک آپ کے نبوت کے دعوے سے لے کے شروع کے 3 سال، اس کے اندر وحی کا آغاز ہوا، آپ کا اعلان نبوت ہوا، اس دور میں خاص خاص لوگوں کو دعوت دی گئی، خفیہ تو نہیں تھی لیکن اعلان عام تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کہیں نئی جگہ پہ کوئی دین کا کام شروع ہوگا تو آغاز میں انفرادی کوششیں کرنی پڑیں گی، اشتہارات اور اناؤنسمنٹس تب فائدہ دیتی ہیں جب چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے جمی ہوں۔ کوئی مشہور بندہ آتا ہے، اس کی صرف ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ سن کے لوگ جمع ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، لیکن جہاں بھی دعوت اپنے ابتدائی مراحل میں ہوگی تو وہاں ون آن ون بیس پہ کام ہوگا۔ آپ سب بھی اگر یہاں دیکھیں اپنے حساب سے تو ماشاءاللہ ہم لوگ جہاں اگر یہ کورس کر رہے ہیں یا کلاسز ہو رہی ہیں تو یہ ایک پہلا مرحلہ ہے، تو یہاں ہم سب کے لیے اور خاص طور پہ آپ کے لیے بھی اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور ساتھی آپ کے اس کتاب سے جڑیں، اس کا ذریعہ آپ ہوں گے، ورڈ بائی ماؤتھ بولتے ہیں اس کو انگلش میں۔ جتنا لوگ آپ کو دیکھیں گے آپ کے اندر تبدیلی، آپ کے اخلاق، آپ کی خوشی، اتنا لوگ آپ کی وجہ سے آئیں گے، اور بیسٹ ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہی وہ ہے جو ون آن ون بیس پہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ سب کو اپنے پرسنل ٹرمز کی بنیاد پہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر پھر جو بہت سارے معاملات ہوئے اس سے گزرتے ہوئے دوسرا دور جو شروع ہوا وہ 5 نبوی سے 10 نبوی کا تھا۔ اب یہ جو تھا دور، اس میں مخالفوں کی جو مخالفت تھی وہ شدت اختیار کر گئی تھی، تکلیفیں ہونے لگیں، پتھروں پہ لٹایا جانے لگا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتیں جو اس دور میں نازل ہوئی ہیں نا، اس میں عموماً وصبر علاما یقولون یا وصبر کا لفظ آئے گا۔ جہاں بھی آپ مکی صورتوں میں صبر کی کوئی باتیں پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے گی کہ یہاں یہ درمیان کے دور کی ہے جو دوسرا دور تھا، اور پہلے دور کی جو آیتیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر اللہ کے نبی کو دعوت، کھڑے ہو جائیے، پیغام پہنچائیے، وانذر عشیرتک الاقربین، اس قسم کی آیات کو دیکھیں گی جس میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا حکم تھا۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا دور شروع ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، وہ جو تھا وہ 10 سے لے کے، بلکہ میں نے ایک شاید اسکپ کیا، میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں آپ سب کے لیے۔ پہلا دور جو تھا، یہ سب انشاءاللہ جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو دکھ جائے گا اس میں بھی، پہلا دور جو تھا یہ شروع کے 3 سال تھے، 1 2 3، پھر جو دوسرا دور تھا وہ چوتھا سال جو تھا یعنی اس میں مخالفت شروع ہو گئی تھی، پھر تیسرا دور جو تھا وہ 5 نبوی سے 10 نبوی تھا جس میں پھر تھوڑی سی مطلب زیادہ شدت آ چکی تھی، اور پھر چوتھا دور جو آخری دور تھا 10 سے 13 سال کی زندگی جو تھی یہ انتہائی سختی کا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ طائف ہجرت کر کے چلے گئے، اللہ کے نبی طائف ہجرت کر گئے، لوگ حبشہ جا چکے تھے اور اب وہ حالات بن چکے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مدینہ کی طرف جانا ہے۔ تو وہ آیات جس میں ہجرت کی بات ہو، پچھلے نبیوں کی ہجرت کی بات ہو اور وہ مکی صورتیں ہوں، تو سمجھ جائیے کہ یہ بالکل آخری دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں ان مشکلات میں ڈال کے مومنوں کے ایمان کو بڑھاتا تھا۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کہیں کے دین کے کام پہ مشکل آئے گی تو اس کے دو نتائج ضرور نکلتے ہیں۔ ایک کیا ہوتا ہے کہ مومنوں کے صبر اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے درجے اللہ کے ہاں بڑھ جاتے ہیں، اور دوسرا ایک کیا ہوتا ہے کہ غیر مومنوں سے اسلام کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو دیکھا دیکھی اور صرف متاثر ہو کر یا دوسروں کی نظروں سے دیکھ کر اسلام کی طرف آتے ہیں، پھر وہ ان مشکلات میں چھٹ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مشکلات میں گرتے تھے، تو آپ کو بہت ساری ایسی آیات میں بتایا گیا کہ آپ ان کے اوپر غم نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل کی بہن اسما کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور وہ بوجھ کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا کہ اس اونٹنی کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ یعنی یہ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اگر اس وقت ہمارے دلوں کے اندر یہ قرآن آ رہا ہے تو ہمارا دل بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو اس کو لے سکے۔ تو حتیٰ کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر گئے۔ سورۃ حشر میں بھی آتا ہے نا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں پر اس کی خشیت محسوس کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور بات اس سورت کے بارے میں یہ کہ مکی صورتوں میں یہ سب سے طویل صورت ہے، سب سے لمبی صورت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھی یہ بقرہ صورت، لیکن وہ مدنی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ صورت میں شرک کی ساری صورتوں کا توڑ بتایا گیا، اور اس صورت کے اندر صورت انعام اور صورت اعراف جو اس سے آگے آنے والی ہے ان کے اندر بھی تھوڑی سی مماثلت ہے۔ مضمون دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن صورت انعام میں بات کی گئی مکہ کے مشرکین سے جو شرک پہ تھے، اور اس میں تھوڑی سی نرمی ہے۔ ان کو صرف بتایا گیا ابتدائی مراحل میں کہ دیکھو اب اللہ کا نبی آ چکا ہے، لیکن صورت اعراف میں وارننگ ہے، سختی کا اندازہ اب دیکھیں گے، اور وہاں پہ پچھلی قوموں کی تباہی کے قصے بھی بتائے گئے کہ دیکھو اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارا یہی حال ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورت الانعام کا انداز جو ہے یہ حجت پوری کرنے والا ہے، جبکہ صورت اعراف کا انداز تھوڑا سا ڈرانے والا ہے کہ تم برے کام کرو گے تو کدھر جاؤ گے۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ صورت کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو 7 حصوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی بات وہی کہ مٹی کے اور پتھر کے بتوں کی جگہ ایک اللہ کی طرف بلانا، یہ دعوت اور بڑی عجیب دعوت لگی ان کو، اسی لیے اس کو سن کر نہ ماننا انہوں نے۔ دوسری چیز اس صورت میں آپ کو توحید کے دلائل کائنات سے ملیں گے، سورج چاند ستارے پھل پھول، یہ کس نے بنائے، یہ کہاں سے لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں۔ اور تیسرا اس میں مشرکین کے رویوں کا تذکرہ ملے گا ہمیں، کہ جو اسلام کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی قرآن پاک کی باتیں کرتے کہ ایسا کیوں آیا اور ویسا کیوں آیا۔ چوتھی چیز اس صورت میں تسلی اور اطمینان ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دیا گیا، بتایا گیا کہ آپ کس انداز سے، کس طرح سے آپ نے ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جمع کے رکھنا ہے۔ پھر پانچویں چیز اس صورت میں مشرکانہ رسومات کا تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے صورت کا نام صورت الانعام ہے۔ اور پھر چھٹی چیز یہ ہے کہ اس میں کچھ اعلی اخلاق بھی سکھائے گئے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے وقت کے لوگوں کو دین کی طرف بلایا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ صورت کے آخر میں ہم پڑھیں گے قل ان صلاتی و نسکی سے لے کے وہ انا اول المسلمین، کہ جس کے بعد لوگوں کو بتا دیا کہ اصل توحید کیا ہے۔ تو بات بہت لمبی ہو گئی، اس لیے کہ مکی صورتوں میں آپ پہلی مکی صورت پڑھ رہے تھے، تو آئیے ذرا اب ہم صورت کو شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ اس پوری صورت کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں ہم ان کو لے سکیں اور ان سے بہترین انداز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کی آسمان اور زمین، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے لفظ الحمدللہ سے، اور قرآن پاک میں پانچ سورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ سورت فاتحہ ہم پڑھ چکے، سورت الانعام ہمارے سامنے ہے، سورت الکہف 15 پارے میں، سورت سبا اور سورت فاتح۔ اور ان سب کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیجئے کہ جب بندے کے دل میں اللہ کی ذات کی معرفت ہوتی ہے، جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، تو اس کی زبان پہ بات یہی آتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ وہاں رب العالمین کی بات تھی، یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت الذی خلق السماوات والارض، اللہ کے خالق ہونے کی بات ہے۔ اللہ کے خالق ہونے کو سب مانتے ہیں، مکہ والے بھی مانتے تھے، آج والے بھی اکثر مانتے ہیں۔ مسئلہ کہاں اٹھتا ہے جہاں لوگ اللہ کو مالک نہیں مانتے، کیونکہ مالک ماننے کے بعد اس کی ملکیت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور ملکیت کو تسلیم کرنا کیا ہوتا ہے کہ پھر اپنی خواہشوں پر پابندی لگانی پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں خلق السماوات والارض کے بعد آگے فوراً بتا دیا کہ وجہ الظلمات والنور، کہ اس نے اندھیرے اور روشنیاں پیدا کیں۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے بہت سارے جو معنی ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی معنی ملتا ہے کہ اللہ کی ذات صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ وہ مالک بھی ہے، وہ الحادی بھی ہے۔ اس نے تمہارے لیے زندگی میں زندگی گزارنے کی رہنمائی کے سارے طریقے رکھ دیے۔ اسلام جب آیا تو اس وقت مکہ میں لوگوں کا جو مذہب تھا عموماً وہ مجوسی مذہب تھا۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کی پکار جس معاشرے میں لگی، وہاں لوگ پارسی مذہب کے زیادہ تھے، دو خداؤں کو مانتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ خالق دو ہیں، ایک کو یزدان کہتے تھے، خیر اور امن کا مالک، اور دوسرے کو کہتے تھے اہورمن، اس کو کہتے تھے شر کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا رد کیا کہ نہیں، جس طرح خیر کا مالک اللہ ہے تو شر کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے ہر دور میں بحثیں کی کہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا کہ وہ خود بن گیا، غلط چیزیں دنیا میں جو ہیں، شراب خود بنی کہ کس نے بنائی۔ تو اللہ کی ذات ہم سب کے عقیدے کو یہاں بہتر کرواتے ہیں، اور وہ کیا کہ دیکھو، خیر ہو کہ شر، روشنی ہو کہ اندھیرے، سب کچھ اس کے ہیں۔ جب کہہ جو دیا کہ وہ رب العالمین ہے، تو پھر اس کے بارے میں شک کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کیوں اس میں شک ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور نے یہ سب کچھ بنایا؟ اب دیکھیں کہ جب ہر طرف اندھیرا تھا گمراہیوں کا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب انسانوں کا رشتہ اپنے خالق اور اپنے پروردگار سے کٹ چکا تھا، کوئی سورج کا پجاری تو کوئی ستاروں کا پجاری، کوئی پہاڑوں کی بلند چوٹیوں کو پوچھتا، حتیٰ کہ بعض لوگ بڑے بڑے دریاؤں کو پوچھتے۔ آج بھی آپ گنگا اور جمنا کے نام پہ جان سکتے ہیں کہ جب انسان اندھیروں میں بھٹکتا ہے تو کس طرح سے بھٹکتا ہے، کہ اس وقت بھی ہندو دھرم کے اندر 33 کروڑ خداؤں کا نشان ملتا ہے ہندو دھرم میں، 3300 کروڑوں کو مانتے ہیں۔ اور ایران کا حال کیا تھا کہ وہاں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، رستم اور سہراب کی سرزمین کے بہادر جو تھے وہ اپنے آپ کو آگ کے آگے بے بس کرتے تھے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب خدائی کے اندر شامل کر کے ٹرینیٹی کو کر دیا تھا۔ اور مکہ والوں کا تو حال تھا کہ جہاں راہ جاتے کسی کو کوئی پتھر بھی پسند آ جاتا تو اس کے آگے سر ٹیک دیتے۔ اب سوچیں ذرا، یہ سارے اندھیروں کی باتیں ہو رہی ہیں، کتنے اندھیرے تھے جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج چمکا اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک نئی زندگی دی۔ تو یہاں اگر آپ اندھیرے اور روشنی کو دیکھیں، تو پہلی سمپل سی بات تو یہ ہے کہ جیسے اندھیرے ہیں دنیا میں، رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی، لیکن آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں، بڑھاتے جائیں گے، تو اندھیرے سے اور روشنی سے مراد حق اور باطل بھی ہے۔ قرآن پاک میں ایک خاص چیز آپ نوٹ کریں گے کہ اندھیروں کا جہاں بھی لفظ آئے گا جمع میں آئے گا ظلمات، اور روشنی کا جہاں لفظ آئے گا نور آئے گا واحد۔ یہی چیز آپ پیچھے بھی پڑھ چکے آیت الکرسی کے بعد والی آیتوں میں طاغوت کے تذکرے میں، کیوں کہ روشنی ایک ہی ہے، توحید، اللہ ایک ہے، اس نے سب کچھ پیدا کیا، وہ ایک ہے۔ جبکہ اندھیرے بہت سے ہیں، کفر کے اندھیرے، نفاق کے اندھیرے، دنیا داری کے اندھیرے، غیروں کے محبتوں کے اندھیرے، تو جس اندھیرے سے جو نکلے گا وہ وہاں سے نکلنا چاہے گا تو نکلے گا، ورنہ اس کو نکلنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانیت کو چیلنج کر دیا کہ تمہیں اندھیروں میں رہنے کی عادت ہو گئی، لیکن اب ہدایت کا سورج نکل چکا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں اندھیروں اور روشنی کی ایک اور تفسیر کی گئی کہ نورانی مخلوق کون ہے؟ نور سے پیدا ہونے والے فرشتے، اور جانور مٹی سے پیدا کیے گئے، وہ پھیکے ہیں، اندھیرے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان دونوں چیزوں کا مجموعہ بنا دیا، جسم مٹی سے بنایا جو اندھیری ہوتی ہے، اور روح کو نور سے پیدا کیا، یعنی نور ہے اس میں، نورانی وہی اشرف المخلوقات ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انسان کے اندر اندھیرے اور روشنیاں دونوں ہیں۔ جو بندہ جس چیز کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا اس کا تعلق اسی سے جڑتا جائے گا۔ اصل میں دیکھیں تو نور اللہ کی ذات ہے۔ سورۃ نور میں آیت آتی ہے اللہ نور السماوات والارض، اب وہاں سے سارے نور پھوٹتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں پانچ قسم کے نور ہیں، ایک ہی نور کا حصہ ہے، وہ اسی لیے اس کو واحد میں کہا۔ ایک ہے نور ہدایت، زندگی کیسے گزاری جائے، دوسرا ہے نور وحی، وہی جو نبیوں کے پاس آئی فرشتے کی صورت میں، تیسرا نور ہوتا ہے نور رسالت، رسول بذات خود نور نہیں ہوتے، نوٹ کیجئے گا۔ لوگوں کو غلطی کب لگتی ہے؟ جب وہ نبیوں کو نور اور نوروں میں نور اللہ کہنے لگتے ہیں۔ نبی نور نہیں ہوتے، نبیوں کی رسالت سے ایک نور آتا ہے، علم کا نور ہوتا ہے وہ، ان کے جو اللہ تعالیٰ ان کو آسمانی کتابیں دیتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ نور پھیلتا ہے۔ پھر چوتھا نور ہوتا ہے نور ایمان، جس دل کے اندر جتنا ایمان آتا جائے گا اتنا ہی انشاءاللہ اس کی اندر روشنی آئے گی۔ ہمارے ہاں ایک تصور باندھا ہوا ہے، فلاں کے چہرے پہ بڑی چمک ہے، بڑا نور ہے ان کے چہرے پہ، میت کے چہرے پہ بڑا نور تھا، دلہن کے چہرے پہ نور ہے، بچے کے چہرے پہ نور ہے۔ دیکھیے اس سے بعض لوگ غلطی کھا جاتے ہیں، پھر تو سارے وائٹ سکن والے اور آئلی سکن والے آپ کو نورانی لگیں گے۔ اس چہرے سے نور کا کوئی تعلق نہیں، یہ ایمان کا نور دل میں آتا ہے نا، تو چہرے پہ کچھ بھی نہ ہو لیکن اس انسان کی زندگی میں آپ کو سچائی دکھے گی، وہ ایک ایسا نور آ جاتا ہے اس کی زندگی میں کہ وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے۔ ہاں پھر ایک پانچواں نور جو وہ نور فطرت ہے، جو بچے کے چہرے پہ ہوتا ہے اور ہر اس بندے کے چہرے پہ آ جاتا ہے جو معصومیت پہ زندگی گزارتا ہے، جو ہوشیاریوں اور چلاکیوں میں نہیں ہوتا، جو 320 نہیں کرتا یا 420 نہیں کرتا۔ جو بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے نا، اس کو یہ سارے نور مل جاتے ہیں، اور یہ نور ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں۔ جیسے ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں کو پہچانتے ہیں نا، کبھی کبھی دوسرے ملکوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو بالکل اس ایک نور کے آتے ہی باقی نور بھی زندگی میں آتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو اندھیرے جو ہے نا، اس کے کئی شیڈ ہیں۔ مثلا اگر آپ کالے رنگ کے شیڈس دیکھیں کسی بھی شیڈ کارڈ میں، تو گرے سے لے کے بلیک تک کے جتنے بھی اندھیرے ہیں نا، یہ سارے ظلمات ہیں۔ جس بندے کا نور ہدایت یا نور کے سورس سے جتنا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر اندھیرا آنے لگتا ہے۔ یہ شک کے اندھیرے بھی آتے ہیں، کبھی بدگمانیوں کے اندھیرے آنے لگتے ہیں، کبھی انسان جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک چلتا چلتا ہے ایک دم دوسرے راستے پہ مڑنے لگتا ہے۔ تو ہم سب کو اس آیت کو پڑھتے وقت جو اپنے لیے دعا کرنی ہے وہ کیا؟ کہ اللہ ہمیں اندھیروں میں نہ رکھنا۔ ایک دفعہ نور کے ساتھ، روشنی کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑنے کے بعد، اب ہمیں اندھیروں میں نہ ڈالنا۔ بڑے قابل رحم ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اس وقت ہم میں سے یا آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ ساتھیوں کو قرآن کی تعلیم مشکل لگ رہی ہو، کہ بہت مشکل ہے، بڑی لمبی کمٹمنٹ ہے، گھر سے یہ کچھ کرنا آتا ہے، یہ ہے، بڑی ہرڈلز آ رہی ہیں۔ آپ کو اس راستے میں جتنی بھی ہرڈلز آ رہی ہیں نا، یہ آپ کو مبارک ہو۔ جتنی جس کو بڑی رکاوٹ آ رہی ہے نا، اتنا اس کا نور چمکے گا۔ یاد رکھیے، جس کو جتنا چمکانا ہوتا ہے نا، اس ہیرے کو اللہ جوہری اتنا زیادہ مختلف قسم کی مشینوں میں سے گزارتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ اگر آپ مشکلات سے گھبراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگیں گے نا، تو اندھیرے آئیں گے، یہ ڈپریشن کی صورت میں ایسے آئیں گے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے۔ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گا آپ کو کیا ہے، لیکن وہ ڈپریشن ہے کہ مجھے کیا ہوا، اچھا بھلا قرآن سن رہی تھی، اچھا خصوصا سکھا رہی تھی، میں نے کیا کیا۔ یقین کریں، اگر اللہ نہ کرے سکھاتے سکھاتے میں پیچھے ہو جاؤں نا، تو مجھے ایسے لگے گا کہ میرے سے زیادہ کوئی بھی گمراہی میں نہیں جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ پریکٹیکل لائف سے دیکھیں۔ ایک شخص سورج کی روشنی میں چل رہا ہوتا ہے، اس کو سب دکھ رہا ہوتا ہے نا، ایک دم جب وہ کمرے میں آتا ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، لیکن آپ کی کوئی ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، تو کیا لگتا ہے؟ آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے نا۔ یہ آنکھوں کے آگے کیوں آئے کہ وہ اتنے بڑے سورج سے نکل کر آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں آرٹیفیشل چیزوں میں آ گئے؟ بالکل یہی اللہ کے اس کلام کا ایک عجیب و غریب معجزہ ہے کہ جب ہم اس کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری سورج میں آنکھیں چندھیا بھی رہی ہوں، تھوک بھی لگ سکتی ہے، پسینہ بھی آ سکتا ہے، ہم پریشان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اگر ان ساری چیزوں سے گھبرا کے ایک دم اپنے گھروں یا اپنی زندگی کے اندر امن اور چین کی سانس لینا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ختم کریں، بس ختم ہوگی، بہت ہو گیا گھروں میں، یہ ہو گیا، وہ ہوا، چلو جہاں سے آئے تھے پلٹ جائیں، یقین کریں آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ میری زندگی میں ایسے کئی مرحلے آئے، میں کتنے ایسے لوگوں کو بڑے قریب سے جانتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے، میری دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو ایک دم قرآن پاک کے ساتھ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا ہوا تھا سیکھ رہے تھے، ہر چیز ان کی زندگی میں تھی، کوئی ایک مشکل آ گئی، وہ مالی مشکل ہو گئی، جاب میں چل پڑے، وہ بچے کی شادی ہو گئی، اس طرف چل پڑے، وہ بچہ ہو گیا، اس طرف چل پڑے، یہ سارے اندھیرے، اور اس وقت میں ان کو جانتی ہوں کہ وہ ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں۔ یہ گلٹ بہت بڑا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے انسان کو احساس دلایا گیا کہ اصل خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، اندھیروں روشنیوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے، لیکن ثم الذین کفروا، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، اتنا کچھ جاننے کے باوجود ان کو رب نظر نہیں آتا۔ اس نے سب کچھ کیا، اس نے سب کچھ بنایا، اس نے سب کچھ انسانوں کے سامنے رکھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا حال کیا ہے کہ بربہم یعدلون، لوگوں کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ لفظ یعدلون کو دیکھیں تو عدل کا لفظ ہے، عین دال لام، ہمارے ہاں بہت اچھا لفظ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ اچھا نہیں ہے۔ عدل کے عدلہ کہتے ہیں ترازو کے دو پلڑے، ایک کے اندر آپ بانٹ رکھتے ہیں، دوسرے کے اندر آپ اپنی چیز رکھتے ہیں جس کو تولنا ہے، یہ برابر ہے نا، تو یعدلون اسی پلڑے میں جس کو اللہ کو رکھا تھا اسی میں دوسرے کو رکھنے لگتے ہیں، تو شرک بن گیا نا۔ لفظ کو سمجھ لیں، کیونکہ بعض لوگ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، یہ امتحان میں آ جائے یعدلون تو آپ اس کا بہترین ترجمہ کیا کریں گے کہ وہ برابر کرتے ہیں، اشارتاً پھر اس میں شریک کرنے کا معنی بن جاتا ہے۔ لفظ ثم بڑے ہیں میں، حرف عطف ہوتا ہے، یعنی دو لفظوں کو ملاتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ گرامر کو اسکپ کرتے ہوئے بتاؤں تو کافروں کی نادانی اور ان کے عقیدے کی قباحت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی لفظ ثم کے اندر لوگوں کی تھوڑی سی توہین ہو رہی ہے کہ دیکھو اتنا کچھ جاننے کے باوجود، کائنات کی ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود ان کا حال کیا ہے کہ دیکھتے جانتے بوجھتے سب کچھ چھوڑ کے دوبارہ دوسری طرف جا رہے ہیں، اور ان کا حال کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کن کو ٹھہراتے تھے؟ اپنے باطل معبود، ان کے آگے جھکتے، ان کی باتیں مانتے، ان کے نام کی نظر نیازیں دیتے ہیں، اور انسانوں کو اللہ کے برابر کرتے ہیں، خالق کے برابر مخلوق کو کر لیتے ہیں۔ کتنی جہالت کی بات ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ وہ ذات کتنی پیاری ہے۔ اس طرح کے کام کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں سے ہٹاتے ہیں، کسی کو پانی کا معبود، کسی کو پتھروں کا معبود، حتیٰ کہ سانپوں اور بچھوؤں کو معبود بنانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی۔ ھو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا، اب اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں کہ تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی تو آؤ میں کھلواؤں، آؤ تمہیں بتاؤں کہ تمہاری زندگی کے اندر اللہ کی ذات کی کیا اہمیت ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس نے پیدا کیا، وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اشارہ ہے انسان کے اس دنیا میں آنے کی طرف آدم علیہ السلام کی صورت میں، کہ ھو الذی خلقکم من طین، تم مٹی سے پیدا کیے گئے، ہم میں سے ہر ایک جس نطفے سے پیدا کیا جاتا ہے اس کا سورس بھی تو مٹی ہی ہے نا، مٹی سے غذا آتی ہے، سبزیاں آتی ہیں، پھل آتے ہیں، اور ہم اس کو حاصل کر کے بڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا، ثم قضی اجلا، پھر اس کی اجل مقرر کی، یہ کون سی قضا اجلا ہے؟ انسانوں کی انفرادی موت، انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت کا اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک خاص مقدار سے پیدا کیا جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کیے گئے، یعنی دنیا میں جتنے مختلف رنگوں کی مٹی ہے نا، کہیں سرخ ہے، کہیں بھوری ہے، کہیں کالی اور کہیں سفید بھی ہے، یہ ساری جمع کی گئی اور اس سے آدم کو پیدا کیا گیا۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ روپ اور اخلاق اور عادات میں مختلف ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے۔ مٹی کی خصوصیات جو ہے نا، یہ ساری کی ساری انسانوں میں آتی ہیں، کوئی پاکیزہ خصلت ہے اور کوئی خبیث و تباہ ہے۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کی اصل مٹی ہے، اسی لیے مٹی کی طرف جھکتا ہے۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، یہ جسم مٹی سے بنا ہے اور یہ جسم جو ہے انسان کو مادہ کی طرف لے جاتا ہے، اور روح جو ہے نا یہ اللہ والی ہے، یہ آسمان سے آئی ہے، روح ہمیں اوپر اٹھاتی ہے، اور جو روح کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے وہ انشاءاللہ اوپر اٹھے گا، میں تو اس کی زندگی میں بہت بڑے بڑے مقاصد ہوں گے، اور جو مٹی کے ساتھ جڑے گا وہ سست ہو جائے گا، وہ نیچے رہے گا، لیکن بالآخر جو مٹی سے آیا اس کو مٹی میں جانا ہے۔ ثم قضی اجلا، پھر اس کی اجل مقرر کر دی گئی، پھر اس کے بعد وہ اجل مسمى عندہ، یہ کون سی اجل ہے؟ یہ انسانیت کی اجتماعی موت ہے، قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ اگر ہم دیکھیں کہ قیامت کا انتظار کرنے والے وہ کہتے کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس کا سب سے آسان جواب ہے کہ جب تمہاری موت آ جائے گی۔ تو پہلا قضا اجلن کس کا تھا؟ انسان کی اپنی موت تھی، اور دوسرا اجل مسمى عندہ یہ قیامت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ دوبارہ لفظ ثم آ گیا، وہی معنی جو پیچھے تھا۔ اتنی قدرت کو دیکھ کر، اتنی اس کی کائنات کے اندر پھیلی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر تمہیں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی کہتے ہو کہ کیسے ہوگا؟ جس ذات نے خاک کے ذروں کو ملا کر تمہیں زندہ کر دیا، کیا وہ جب چاہے ان کو دوبارہ نہیں ختم کر سکتا؟ دیکھیے، کوئی سویٹر بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے دھاگوں کو جوڑ کے ایک سویٹر بندا، بن لیا تو کیا اس کے لیے سویٹر کو ادھیڑنا ممکن نہیں ہے؟ بہت ممکن ہے۔ بچے لوگوں کھیلتے ہیں، ایک گھر بناتے ہیں، جب دل بھر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کے تو توڑ دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کھیل کے ختم ہو گئے۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن مکہ میں چونکہ لوگ عقیدہ آخرت سے منکر ہو چکے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ تم یہاں نہیں رہو گے، آج جس طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا، اسی طرح جب موت کی ہوا چلے گی تو تمہاری زندگی کا چراغ بھی بجھنے لگے گا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس دنیا کو ختم کرنا تو بس ایک کن کہے گا، اور اس کے بعد پھر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ کبھی غور کر کے انسان دیکھے تو مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اپنے جسم کو دیکھے، ہڈیاں کتنی سخت ہیں، پھر گوشت کتنا نرم ہے، چربی دیکھے کتنی سلپری ہے، آنکھوں کی روشنی دیکھیں، کانوں کی سماعت، زبان کی بولنے کی طاقت، ہڈیوں، یہ سب اعصاب، یہ کیا ہے؟ ان سب کو پیچھے سے چلانے والی ذات، کیا تم اس کو نہیں مانو گے؟ کیا ہو گیا تم کو؟ کیا تم یہ کہتے ہو کہ انسان کبھی بھی مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگا؟ تو یہ تمہاری غلطی ہے، شک کرتے ہو۔ تم ترون مریا سے ہے لفظ، میم را حمزہ اس کا روٹ ہوتا ہے، ایسا شک جس میں قلک بھی ہو۔ ایک وہ شک ہوتا ہے، آپ کو شک ہوا، آپ چپ ہو گئے، چھوڑ دیا جی اس چیز کو، لیکن ایک ایسا شک ہوتا ہے جس کے بعد آپ پریشان رہتے ہیں، دل میں جیسے کہتے ہیں نا تھوڑی سی کسک لگ جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم ایسی باتیں کرتے ہو، تم پھر بھی ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کا انکار کرتے ہو جو اتنا کچھ کر چکا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ تو آؤ اللہ کے بارے میں اور جانو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ سبحان اللہ، گرامر کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت جملہ ہے، وہی ہے، سیدھا سمانی تو اس کا آپ یہ لے سکتے ہیں کہ آسمانوں والے بھی اسی کی بادشاہت کو مانتے ہیں اور زمین والے بھی، یعنی اگر زمین والوں کا خدا وہ ہے تو آسمان والوں کا بھی وہی ہے۔ معنی کیا بنے گا؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ۔ لیکن اگر آپ اس جملے پہ غور کر کے دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو جمع کیا گیا، مالک، زندہ کرنے والا، مارنے والا، رزق دینے والا، زندگی کے معاملات کو چلانے والا۔ لفظ اللہ جو ہے نا، جو یہاں آیا ہے، اس ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات آتی ہیں، جس کو الگ الگ آپ کہیں، وہ رزاق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ودود ہے، تو وہ ساری چیزیں لفظ اللہ میں آ جاتی ہیں۔ کہا کہ دیکھو دنیا میں اگر اس نے تمہارے نظام چلائے ہیں تو آسمانوں والوں کا بھی وہی ہے، یہاں اگر اس کی تعریفیں تو آسمان والے بھی اسی کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو تم اس سے دور کیوں رہتے ہو؟ یا عالم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے بھید بھی جانتا ہے اور تمہاری کھلی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ یا عالم ما تکسبون، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کماتے ہو، تمہاری کمائیاں کیا ہیں، اس دنیا میں رہ کر کیا کرتے ہو۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا بیان تھا، اور اس آیت میں اللہ کے علم کا بیان ہے۔ اتنا اس کا علم ہے کہ جس کے بارے میں آیت الکرسی میں بھی کہا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اندر کی باتیں، باہر کی باتیں، چھوٹے بڑے باتیں سب بتا دیں۔ اصل میں جو مشرک قومیں تھیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم یہ سوچتے ہو نا کہ تمہارے خدا جو ہیں وہ تمہارے دلوں کے بھید جانتے ہیں، یا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو اصل بات یہ کہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، نہ ان کی قدرت ہے نہ ان کا علم ہے۔ تم اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہو، تم کیوں اللہ کی نگاہوں میں اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ تمہارے ہر سارے حالات کو جانتا ہے۔ ذرا اپنے آپ پہ یہ آیت لے کے دیکھیے، کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ میرے چھپے کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے؟ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جس بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا کہ سب کے سامنے اگر نیکی کر رہی ہوں یا سب سے چھپا کے، دونوں کا حال اللہ کو پتہ ہے، تو اس سے اخلاص آنے لگتا ہے۔ اور جس بندے کو یہ خیال آتا ہے نا کہ گناہ دوسروں کے سامنے کرا تو دکھ جائے گا، اور لوگوں کے سامنے نہ کیا، اکیلے میں کیا تو کر لوں، اسی کا نام نفاق ہے۔ آپ صرف ان دو صفات کی بنیاد پر نفاق اور تقویٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ جس بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ اللہ کی ذات سب کچھ کر رہی ہے، وہ پھر وہ تنہائی میں بھی دوسروں سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی بات کو سامنے رکھتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا شخص پھر ہر لمحے اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے۔